الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله وقال الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقال النبي صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم قالوا وما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة إلى آخره اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه میرے محترم بزرگوں اور سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت میں ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جو ایک اس کے بندے پہ انسان پہ مسلمان امتی پہ ہوتی ہیں اس کی شمار اس کا احاطہ گنتی کرنا لا تحصوها یہ ایک انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہاں میں کہاں یہ نگہت گل نصیب صبح تیری مہربانی دیکھا جائے ایک انسان کی حیثیت سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جس ڈھب پر تخلیق فرمایا ہے اور اس کے بعد دین کی ہدایت قرآن کریم کی ہدایت اور شریعت کی روشنی عطا فرمائی ہے اتنی کامل اور اتنی زبردست اور اہل اسلام اور انسان کے لیے بہت ہی زیادہ سودمند اور فائدہ مند احکام ہمارے دین اسلام نے صادر فرمائے ہیں اس کے مقابلے میں ایک انسان کے اندر جو نقائص ہیں یا آزار ہیں اس کو بھوک لگتی ہے اس کو پیاس لگتی ہے اس کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آتی ہے اس کو نیند آتی ہے اس کو کھانسی آ سکتی ہے اس کو چھینک آ سکتی ہے اور ذرا سی طبیعت خراب ہو جائے تھوڑی سی نظام آگے پیچھے ہو جائے جسم میں کہیں بھی تو اس کی وجہ سے پورا جسم پورا ذہن پورا قلب سب کچھ متاثر ہو جاتے ہیں اور انسان کی اپنے جسم پہ جو قدرت ہے جس طرح وہ اپنے جسم کا مالک ہے وہ حالات بھی ہر انسان اچھی طرح جانتا ہے ایک انسان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ پہلے کام چھوڑے گا یا پاؤں پہلے کام چھوڑے گا، اس کے دل میں پہلے خرابی پیدا ہوگی یا گردے میں خرابی پیدا ہوگی، اس حد تک کچھ معلوم نہیں ہے. اور روح کا جسم کے ساتھ تعلق تو بہت دکھ کی بات ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا تھا، اور یہ نہایت مشکل سوال کہ روح کی حقیقت کیا ہے، روح کس چیز کا نام ہے، روح کیسی ہے، کیا چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح تیرے رب کے حکم کا نام ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اور اسی مثال کو دیکھ کے ایک انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کو جو علم دیا گیا ہے وہ بہت قلیل اور کم ہے. اگر واقعات علم کا دعویٰ ہے اور علم کے اعلیٰ درجات پہ پہنچنے کے دلائل موجود ہیں تو قرآن کریم کے مقابلے میں پھر وبا ہوتی تو من العلم الا قلیلا، اس بارے میں کچھ کہہ دیجئے، فرمائیے کیا ہے اس بارے میں تحقیق. حاشا وکلا، قرآن کریم کی آیت، قرآن کریم کا حکم، قرآن کریم کے الفاظ آسمان اور زمین اپنی جگہ بدل سکتے ہیں، ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم وہ اپنے مقام پہ مضبوط قائم اور دائم ہے. ایک حرف اور ایک لفظ اپنے مقام سے اس کو مؤخر کرنا یا مقدم کرنا، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ. مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ نہ قرآن کریم کے ظاہری الفاظ، معانی اور اسی طرح قرآن کریم کی تشریح، قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم کی آیات کا مفصل ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے. اور قرآن کریم نے خود اعلان کر دیا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ کوئی اس کے الفاظ میں تبدیلی کر سکتا ہے اور نہ اس کو کوئی معانی میں تبدیلی کر سکتا ہے. میرے محترم بھائیوں، میں نے ابتدا میں آپ حضرات کے سامنے آیت پڑھی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو شب و روز نصیب فرمائے، جو ایام نصیب فرمائے، اس میں ایک ایک عمل کا کسی کو نصیب ہو جانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اشرہ الحج شروع ہوا، دین اسلام نے روزے پسند فرمائے، مسلمانوں نے روزے رکھے، بہت بڑی عبادت مکمل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق عطا فرمائی ان کو مبارک ہوئے. پھر فرمایا کہ اب حجاج کرام بیت اللہ میں جمع ہو رہے ہیں اور انقریب وہ دن آنے والا ہے جس دن تمام حجاج اللہ تعالیٰ کے حضور عرفات کے میدان میں جمع ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی کروائیں گے. کتنا بڑا دن ہے، کتنا عظیم دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں بنفس نفیس خود تشریف لے گئے اور حیات طیبہ نے بس یہی ایک حج الوداع، یہی حج فرمایا ہے. اور اس حج میں صحابہ کرام کو آپ نے جو تعلیمات سکھائی ہیں، بتائی ہیں، اتنی عظیم ہیں کہ 1442 سال گزرنے کے بعد بھی آج اگر ان تعلیمات کو لے لیا جائے اور اس پر مکمل عمل کر لیا جائے تو تو صرف ایک انسان کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے اور ایک ملک کے لیے اور ایک نظام کی کامیابی کے لیے وہ تعلیمات کافی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آپس میں شیر و شکر رہنے کی ہدایت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں سے شفقت، احترام اور چھوٹوں سے محبت اور ان کی تربیت کا حکم فرمایا. یہ ایک انقلابی پیغام ہے، یہ ایسی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ کہتے کہ احتیاط تقریر میں کہہ دیں. باقاعدہ یہ وہ پیغام ہے جو الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا کی تفسیر ہے، اس کی تشریح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اہم موقع پہ، اتنے عظیم دن اور اسلام کی تاریخ کے معظم ترین دن میں باقاعدہ اعلان فرمایا کہ خواتین کے ساتھ، اپنے صنف مخالف کے ساتھ معاملات کو درست رکھیں، درگزر کریں، معاف کر دیں، ان کے ساتھ احسان کریں اور ان کے حقوق کا لحاظ رکھیں. کتنا بڑا پیغام ہے. اس لیے کہ ایک انسان کے گھر میں اگر معاملات اس کی خوشی کے مطابق ہوں، اس کی چاہت کے مطابق ہوں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہمارے قدرت کاملہ کے عظیم نشانیوں میں سے ہے کہ ایک مسلمان مرد شوہر اور ایک مسلمان خاتون بیوی، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ جو رشتہ قائم فرما دیتے ہیں، جو تعلق چاشنی اور شیرینی پیدا فرما دیتے ہیں، وہ من آیاتہ، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی واضح نشانیوں میں سے. پوری دنیا کے اندر انسان موجود ہیں اور مختلف طریقوں سے وہ آپس میں ازدواج پہ بنتے ہیں، لیکن دعوے سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اسلام چونکہ دین برحق ہے، اسلام سچا دین ہے اور اسلام کی تعلیمات یہی کامل اور اکمل تعلیمات ہیں، تو اسلام کے طریقے اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو رشتہ قائم کیا جائے، جو تعلق قائم کیا جائے، دنیا کے سارے رشتے اور تعلقات ایک طرف اور اکیلا ایک رشتہ ایک طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بارہا پوچھا، الا هل بلغتو. اللہ تعالیٰ کا پیغام، دین اسلام کے احکام، شریعت کی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بارہا پوچھا، دریافت فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام اور شریعت کی تعلیمات تم تک پہنچا دی یا نہیں پہنچائی. صحابہ کرام گواہی دیا کرتے تھے کہ بلا یا رسول اللہ قد بلغتا، یقیناً اللہ کے رسول، آپ نے اللہ تعالیٰ کے تعلیم اور اللہ تعالیٰ کے پیغامات مسلمانوں کو بھرپور طرح پہنچا دیے ہیں. میرے محترم بھائی، باوجود اس کے کہ آج کل کے حالات میں اہل اسلام کے لیے بظاہر مشکلات پیدا ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے گھر روئے زمین پہ عظیم ترین مقعد الارض زمین کا ٹکڑا کعبہ مشرفہ، اس کی زیارت، اس کا طواف اور حج اور عمرے کی نیت سے مسلمان اس سال گزشتہ سالوں کی طرح نہیں جا سکے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، یہ ایک بہت بڑا ایک ایسا حادثہ ہے اور ایک ایسا عجیب معاملہ ہے کہ ایک طرف دل غمگین بھی ہوتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمتوں کے خزائن سے امید ہے کہ جلد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی یہ آزمائش ختم فرما دیں گے اور اہل اسلام کو دوبارہ بغیر کسی روک ٹوک کے خیر و خوبی کے ساتھ حج اور عمرے کی توفیق عطا فرما دیں گے. ایک دور ایسا بھی گزرا ہے ہندوستان میں کہ جو مسلمان حج کے لیے جاتے تھے تو راستے میں جاتے ہوئے بہت ساری ایسی رکاوٹیں تھیں، موسم کے حالات تھے، راستے کے حالات تھے، اس کے علاوہ راہزنی اور راستے کا امن اور آگے کی اطلاعات نہ ہونا، پھر وہاں وقت گزارنا، پھر واپسی میں آنا، 6 مہینے کا وقت لگ جاتا تھا ایک مسلمان کے لیے سفر حج پہ جانا اور واپسی آنے میں. اور ایک قافلہ ایسا بھی ہندوستان سے گیا ہے کہ جس میں 1100 آدمی گئے تھے حج کے لیے، اور ان 1100 افراد میں 100 سے کم افراد واپس آئے ہیں زندہ حالت میں، باقی 1000 افراد وہ مختلف حوادث میں، بیماریوں میں یا کسی بھی کسی وجہ سے راستے میں شہید ہو گئے، انتقال کر گئے. اور یہ وہ موقع ہے کہ فقیہ الہند اور یادگار اسلاف آیت من آیت اللہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ مسلمان جب حج پہ جائیں تو اپنی میراث کو تقسیم کر لیں، مسلمان جب حج پہ جائے تو اپنے جاننے والے دوست یار احباب یا معاملات کے پارٹنرز ان کے حقوق ادا کر کے جائیں، اور مسلمان حج پہ جائیں تو اپنی اپنی بیویوں کو طلاق دے کے جائیں، اس لیے کہ واپسی آنا کی غالب گمان زن غالب بہت کم ہے. اس کے باوجود یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ جو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی وفات کے آس پاس پیدا ہوئے ہیں، تو سوچئے ذرا، سن 100 ہجری میں سن 110 ہجری میں سن 150 ہجری میں مختلف ائمہ کرام نے اور ہمارے دین کے بزرگوں نے حج کیے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالی نے ان کو دین میں ایک عظیم مقام عطا فرمایا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دوسرا نام ہے فقہ کا، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دوسرا نام ہے دین کے احکام اور مسائل کی سمجھ کا. امام ابو حنیفہ نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مبارکہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عمل اور تابعین و اتباع کے فتاوی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نام ہے ایسی شخصیت کا کہ ان کے سبق میں اور ان کی کلاس میں جو ایک طالب علم عام سا بیٹھ جائے تو دنیا اس کو پھر قاضی القضاۃ امام ابو یوسف کے نام سے جانتی ہے. امام ابو یوسف امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد اور ہمارے فقہ حنفیہ کے عظیم امام، خلیفہ وقت ہارون رشید بنو عباس کے عظیم خلیفہ اور بادشاہ، ان کے خلافت کے سب سے بڑے عالم اور قاضی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو وقت گزار لے تو پھر عام سا ایک طالب علم اور ایک عام سا شخص اس کو دنیا پھر محمد ابن الحسن الشیبانی صاحب المذہب اور فقہ کی جتنی بھی ابتدائی کتابیں ہیں، فقہ کی جتنی بھی بنیاد ہے، جتنے بھی مسائل کو جمع کیا گیا ہے، 6 ایسے متون ہیں، معتبرات ہیں کہ کوئی بھی عالم، کوئی بھی مفتی، کوئی بھی محدث، مفسر، فقیہ ان کی رہنمائی کے بغیر چل نہیں سکتا، بنیادی حیثیت حاصل ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کو. اور بے شمار شاگرد ہوئے ہیں، امام زفر رحمت اللہ علیہ، عبداللہ المبارک رحمت اللہ علیہ، اور یہ جو دیگر ائمہ ہیں مثلا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام صاحب کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے, وہ فرمایا کرتے تھے, جب میں نے ہوش سنبھالا بغداد میں, فرائیتو غلغلت علم ابی یوسف, تو اس وقت پورے شہر اور پورے علاقے میں ابو یوسف کے علم کا چرچا ہوا کرتا تھا. بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 55 حج فرمائے ہیں, اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سن 80 ہجری میں ہوئی ہے. مسند میں فرماتے ہیں ولدتو سنۃ 80, میں سن 80 ہجری میں پیدا ہوا ہوں. اسی طرح ایک اور بزرگ آتے ہیں, مخلد ابن مان, کہا جاتا ہے 75 حج کیے ہو انہوں نے. تو یہ بار بار کعبہ کی طرف جانا, وہاں جا کے طواف کرنا, دعا کرنا, کعبہ کے سامنے گریا ازاری کرنا, رونا, یہ سب کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے, یہ سمجھنا ایک مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے. گزشتہ شب جمعہ کی مجلس میں یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ ایک انسان کا جب دوسرے انسان سے, یہ کسی بھی ذات سے ایک ایسا تعلق قائم ہو جائے کہ وہ براہ راست تعلق ہو اور اس میں محبت کا عنصر شامل ہو جائے اور اس میں راز و نیاز کا سلسلہ شروع ہو جائے, جسے سیکریسی پرائیویسی کہا جاتا ہے, یعنی انسان کے اپنے دلی معاملات ہوں, تو باہر کا ایک شخص, ایک عام آدمی, اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا, کچھ پتہ نہیں چلتا اسے. لیکن اگر ایک ایسا شخص ہو جو دو قریبین کے درمیان ہونے والے معاملات, تعلق اور محبت سے باخبر ہو اور وہ ان کے درمیان ہونے والے سلسلوں پر نظر رکھے, اعمال کو دیکھے, تو اس کو بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے یا مزید بڑھ رہا ہے. یہ میں نے محض ایک مثال بیان کی ہے آپ حضرات کے سامنے. ایک مسلمان, ایک اللہ کا بندہ اور کعبہ مشرفہ کا پروانہ, اس کا اپنے رب کے ساتھ, اپنے خالق کے ساتھ یہ جو حج کا تعلق ہے, اپنا لباس چھوڑ دیا, سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے, اللہ تعالی کا حکم ہے, مناؤ سنگار منع ہے, اللہ تعالی کا حکم ہے, خوشبو کا استعمال منع ہے, اللہ تعالی کا حکم, منہ ڈھانپنا منع ہے, اللہ تعالی کا حکم, سر ڈھانپنا منع ہے, اللہ تعالی کا حکم, پیروں میں ایسے جوتے پہننا منع ہے کہ جس سے اوپر کی ہڈی چھپ جاتی ہو, اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق, نہ کسی چیز کو مارنا ہے, نہ کوئی پودا توڑنا ہے, نہ کسی جانور کو تکلیف پہنچانی ہے, نہ کسی سے بدلہ لینا ہے, نہ کسی کے ساتھ فسق و فجور کا معاملہ کرنا ہے, ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. یہ اتنی ساری پابندیاں, اتنی سارے شرائط, احرام کی حالت, حج کا سفر, حضرت مولانا یوسف بنتوری رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے عالم اور کراچی کے عظیم ترین علمی شخصیت, بینات میں حضرت نے ایک مضمون لکھا اور اس کا جو ہیڈنگ ہے, اس کا جو نام رکھا, فرمایا سفر حج مظہر عشق. یعنی حج کا جو سفر ہے اس میں ایک مسلمان مومن اپنے رب اور اپنے خالق کے ساتھ عشق کا اظہار کرتا ہے اور وہاں جا کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, اللہ میں حاضر ہوں, سوائے تیرے اور کوئی معبود نہیں ہے, میں آپ کی عبادت کے لیے حاضر ہوں, ان الحمد والنعمت لک والملک, تمام تعریفیں وہ ایک اللہ کی اور تمام احسانات محاسن خیر بلائیاں راحتیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں, وہی مالک, لا شریک لک اور کوئی تیرا شریک نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یمن کے اندر ایک معبد خانہ, ایک عبادت خانہ وہ قائم کر لیا گیا اور وہاں لوگ جانا شروع ہو گئے, نظر و نیاز شروع ہو گئی, قبور کو سجدے شروع ہو گئے, ایک قسم کی بدعات کا بازار گرم ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ صحابہ کرام نے اعلان فرمایا, الا تنیرنی من ذی الخنصا, ذی الخنصا والوں سے مجھے کون چھڑائے گا, یہ کیا مصیبت اور یہ کس قسم کی انتہائی ناگفتگو کام شروع ہو چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم مواقع پہ کسی کے خلاف اتنا دوڑ دوڑ اور سخت ایکشن کا اعلان فرمایا ہے, اس میں یہ یمن کا ذی الخنصا بھی شامل. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے ذیل میں بیان فرماتے تھے کہ غور کیجئے, جہاں شرک کے علامات نظر آنا شروع ہو گئی اور جہاں اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت, اللہ تعالی کی صمدیت اور احدیت, اس کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا, اس کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مواقع پہ فرماتے تھے, الا تنیرنی من ذی الخنصا, اس گناہ سے, اس مکروہ کام سے اور اس عظیم گناہ کے اڈے کو کون ختم کرے گا جلد سے جلد. حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ, جریر القدر صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابی, فرمانے لگے, حضرت یہ کام میں کر سکتا ہوں لیکن میں گھوڑے پہ بیٹھ نہیں سکتا, مجھے خوف آتا ہے, پریشانی ہوتی ہے. فجعل یده علی صدره وقال اللهم ثبته واجعله هادیا مهدیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر بن عبداللہ کے سینے پہ دست مبارک رکھا اور دعا فرمائی, اللهم ثبته, اے اللہ اس کو مضبوط بنا دیجئے, اس کو مثبت کر دیجئے, وہ جان ہو ہادی المہدیا, اور اس کو ایسی شخصیت بنا, ایسا مسلمان بنا کہ خود بھی ہدایت پہ ہو اور اوروں کو بھی ہدایت پہ لانے کا سبب بنتا. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے یمن میں اور غالباً ایک قبیلے کا نام آتا ہے, قبیلہ بنو احمس, اس کے 50,000 جنگجو تیر انداز اپنے ساتھ لے گئے اہل اسلام کے لشکر کے طور پہ, اور وہاں پہ جو درگاہ بنائی گئی تھی اور کعبہ مشرفہ کے مقابلے پہ جو کام کیے جا رہے تھے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جب واپس تشریف لائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہلا بھیجا, والذی بعثک بالحق ما تركتها الا كالجمل الاجرب, قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو برحق نبی بنا کے بھیجا ہے, میں نے یمن میں جو شرک کا اڈا تھا, جو بدعات کا اڈا تھا, اس کو ایسے کر دیا جیسے خارشی اونٹ کی کمر ہوتی ہے, خارشی اونٹ کی کمر بالکل دشت و بیابان, کوئی اس میں زندگی کے علامات نہیں, اس طرح اس جگہ کو برابر کر دیا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی بلا فصل, حضرت کے دور خلافت میں پتا چلا کہ اس حدیبیہ کے مقام پہ جو وہ درخت ہے جسے شجرہ کہا جاتا ہے, اللہ تعالی نے فرمایا, اذ یبایعونک تحت الشجرات فعلم ما فی قلوبهم, یہ صحابہ کرام جب آپ سے درخت کے نیچے بیعت فرما رہے تھے, بیعت رضوان, تو مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے وہاں پہ جا کے اس درخت کے نیچے دعائیں مانگی, اس درخت کے نیچے نوافل پڑھے, اس درخت کے یہاں پاس بیٹھے رہے,
اور باقاعدہ ایک وہ مقام زیارت بننے کی شکل اختیار کرنے لگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو بلایا, میٹنگ بلائی اور مشورہ کیا کہ حدیبیہ کا جو شجرہ ہے, جو درخت ہے, مسلمان وہاں جا رہے ہیں, اس کو چوم رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, اور یہ سلسلہ غلط ہے, یقیناً غلط. اس کو کیسے روکا جائے, بند کیا جائے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ آپ وہاں پہ افراد کھڑے کر دیجئے, پولیس کھڑی کر دیجئے, آج کے بعد کوئی وہاں جا کے اس قسم کے معاملات نہ کرے. وہ اشد ہوں کہ امر اللہ ہے عمر, اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں سب سے زیادہ مضبوط اور ثابت قدم حضرت عمر رضی اللہ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یہ فیصلہ سمجھ میں آتا ہے کہ حدیبیہ میں اس مقام پہ جتنے درخت ہیں سب بشمول ہے اس شجرہ مسموعہ کے جس کا قرآن کریم میں ذکر آیا ہے, ان سب کو کاٹ دیا جائے. اور محدثین فرماتے ہیں کہ وہاں سے درختوں کی ایسی صفائی کر دی گئی کہ کوئی دام و نشان باقی نہ رہا اس کا. میرے محترم بھائیوں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی جانشینوں میں سے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے میں شریعت کے امین ہیں. لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو حدیبیہ میں آپ نے سختی سے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو سب سے زیادہ خطرناک اور مسلمانوں کی ایمان کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے وہ شرک ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ان الشرك لظلم عظیم. حدیث شریف میں آتا ہے کہ عرفات میں اللہ تبارک و تعالی ہر سائی کو, ہر داعی کو, ہر حاجی کو معاف کر دیتے ہیں, مگر چند افراد ایسے ہیں جن کو معاف نہیں کرتے. ان میں پہلا نمبر شرک کرنے والے کا ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الدرر المنتثرہ کتاب ہے حدیث کی, اس میں حدیث نقل فرمائی ہے کہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جب وہ کعبۃ اللہ کے پاس آ کے تلبیہ پڑھتے ہیں, لبیک اللہم لبیک, فرشتے ان کو جواب دیتے ہیں لا لبیک ولا سعدیک, نہ تم آئے ہو اور نہ تمہیں نیک بختی ملے گی, بل حجک مردود علیک, اور تمہارا حج وہ اللہ تعالی کے ہاں مردود ہے, ریجیکٹڈ ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور اعمال کی خرابیوں سے محفوظ فرمائے. اعمالکم وانتم لا تشعرون, صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احترام, آپ کے مقام کے آداب اس نے ہرگز کمی نہ کرنا. انتحبط اعمالکم, اعمال اس کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں, جل جاتے ہیں. میرے محترم بھائیوں, اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور فضل ہے کہ آج فاصلے سمٹ گئے ہیں, راستے مختصر ہو گئے ہیں, اور وہ عظیم مقام جہاں ایک پلک جھپکنے کے برابر میں ہزاروں لاکھوں انوارات برستے ہیں, اور وہاں سے وہ انوارات پورے عالم کی مساجد, پورے عالم کے علماء, پورے عالم کے مدارس, پورے عالم کے فقہا, پورے عالم کے مبلغین, اللہ تعالیٰ ان میں یہ انوارات باقاعدہ تقسیم فرماتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو اور طویل عرصہ ہو جائے اس کے پاس توفیق ہو اور وہ کعبۃ اللہ اور مدینہ منورہ نہ جا سکے, تو اس کا دل مچلنے لگتا ہے, تڑپنے لگتا ہے. وہ جو انوارات اور تجلیات کا حصول ہے اس کی تڑپ پیدا ہوتی ہے. کعبہ ہر دم تجلی بر حضور, این سے اخلاصات ابراہیم عبود. علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کعبہ کے اوپر ہر لمحے اور ہر دم اللہ تعالیٰ کے ہاں سے انوارات رحمتیں برستی ہیں. حین اخلاصات ابراہیم بود، ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو دعا مانگی، رب جعلها زلبلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنائیے، وارزق له من الثمرات، اور یہ دشت اور بیابان ہے، غیر ذی زرع، یہاں کوئی چیز اگتی ہی نہیں ہے، اے اللہ آپ اپنے فضل و احسان سے یہاں کے لوگوں کو اپنی نعمتیں کھلائیے. آج جو مسلمان وہاں تشریف لے جاتے ہیں دیکھتے ہیں، دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو وہاں کعبۃ اللہ اور مدینۃ المنورہ میں اویلیبل نہ ہو، موجود نہ ہو. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا مظہر ہے. اللہ تعالی نے حکم فرمایا ہوا اذن فی الناس بالحج، اب آپ نے تمام وعدے پورے کر لیے اور کعبۃ المشرفہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، اپنے گھر والوں کو مکہ میں لے آئے، اب آپ اعلان فرمائیے، اے اللہ کے بندو، اللہ کی مخلوق، آ جاؤ اللہ کے گھر میں اور حج کر لو یہاں پہ. وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا، صدا فرمائی ہے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے زندگی میں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس صدا کا جواب اور اس اعلان کے لبے کہنا مسلمانوں پہ فرض فرما دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی کیا خاصیات تھی؟ قرآن کریم جب ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات، ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ بیان کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی کے احکام کے پابند، شرک بدعات اور اللہ تعالی کے احکام کے خلاف چلنے والے، ان سے کنارہ کش رہتے تھے. امام ابو حنیفہ، یہ جو حنیف ہے، حنف کہا جاتا ہے حق کا ساتھ دینا اور باطل سے دور ہونے کو. حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سنن مبارکہ، آپ کا ذکر خیر اور آپ کی ہونے والی جو آزمائشی کی صحابہ کرام سے اس کا بارہا ذکر فرماتے تھے. حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد بھی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے بھی ہیں. کتنی عظیم قربانی انہوں نے دی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بیٹی کو ذبح کرنے کا وقت آ گیا ہے، تو اتنا زبردست عمل کہ آج تک قیامت تک آنے والے اہل اسلام مسلمان، جس کو اللہ تعالی نے توفیق دی ہو، صاحب نصاب ہو، حکم فرما دیا کہ جانور ذبح کرنا پڑے گا. ولم یکن من المشرکین، قرآن کریم میں فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی جو بہت ہی اعلیٰ مقام اور منزلت تھی، اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہیں فرماتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی احدیت، صمدیت، توحید، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں فرماتے تھے. میرے محترم بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم ذیلی تفاصیل میں اتنے زیادہ کھو گئے، اتنے مشغول ہو گئے کہ اصل مقصد اور اصل مشن وہ ہم سے رہ گیا. اگر کوئی حج پہ بھی جا رہا ہے تو سفر کی تیاریوں میں، تکلفات میں، رشتے داروں کے ملنے میں اور عجیب عجیب معاملات میں مشغول ہو گیا. اصل جو حج کی روح تھی کہ اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے حکم کے مطابق تمام مسلمانوں کو وہاں طلب فرمایا، آ جاؤ کعبہ کا طواف کرو، عرفات میں دعا کرو، اس لیے کہ اللہ کی توحید دل میں مضبوط ہو جائے، وہ رہ گئی ہم سے. قربانی کے ایام آ رہے ہیں، جانور خریدا جا رہا ہے، جانور آ رہا ہے، جانور جا رہا ہے، جانور ذبح ہو رہا ہے، گوشت تقسیم ہو رہا ہے، کھانے پک رہے ہیں. بھائی دو منٹ کے لیے ذرا توقف کرو، سوچو کہ یہ اتنا بڑا جانور اتنے پیسوں میں خرید کے آپ لائیں، اتنی تکالیف برداشت کر کے اس کو ذبح کیا، یہ اس لیے کہ اس کا گوشت تقسیم کیا جائے اور سب گوشت کھائیں. قرآن نے اس کا جواب دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی احسان ہے کہ پہلے مطالبہ فرمایا کہ اللہ کے لیے نذرانہ پیش کرو اور جانور خرید کے لاؤ ذبح کرو, اور جب وہ نذرانہ پیش ہو گیا تو اصولاً یہ نذرانہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے وہ عطا فرما دے, لیکن فرمایا نہیں یہ تمہارا ہے, بس تمہارا عمل قبول ہو گیا, اب تم یہ گائے بھی رکھو بکرا بھی رکھو گنگا بھی رکھو, خود بھی کھاؤ دوستوں کو بھی کھلاؤ فقراء کو بھی کھلاؤ, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور اگر کسی نے ایک بوٹی بھی کسی کو نہیں دی تب بھی اس کی قربانی ادا ہو گئی. یہ ہمارے دین کا کتنا بڑا حسن ہے, کتنا بڑا احسان ہے کہ جانور لاؤ اس کے گلے پہ چھری پیرو اللہ کا نام لے کے, اب اس کے بعد جتنے بھی منافع ہیں وہ سب آپ کے ہیں, آپ اس کو کھائیں. لیکن یاد رکھیے یہ جو عمل ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا عظیم جذبہ, یا بولے انی ارا فی المنام انی اذبحک, پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں, فانظر ماذا ترا, اور پیغمبر کا خواب وہ وحی ہوتی ہے. یہ نہیں کہا کہ پیسے ضائع ہوں گے, اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کیسا حکم دے دیا بیٹے کو ذبح کرو, یہ نہیں فرمایا کہ خون بہے گا یہ تو جائز ہی نہیں ہے, یہ نہیں فرمایا کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے مصلحت کیا ہے, سیدھا بیٹے سے کہا کیا بولے انی ارا فی المنام, بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے اور یہ وحی, یا ابت فعل ما تؤمر, ابا جان جب اللہ کا حکم ہے تو وہ کرنا ہے. ستجدنی انشاءاللہ ہو من الصابرین, یقیناً آپ میری طرف سے کوئی تکلیف نہیں پائیں گے. یونانینا ہویا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم آپ نے واقعتا خواب کو سچا کر کے دیکھا ہے. انہا ہذا لہو البلاء المبین, یہ بڑا امتحان تھا. وفدیناہ بذبح عظیم, ہماری طرف سے تحفہ قبول کیجئے مینڈے کا. سلام علی ابراہیم, ابراہیم پہ اور اس کے آل و اولاد پہ تاکہ آپ سلامتی ہو. یہ ہے قرآن کا کلام اور قرآن کا پیغام. آج جو ہم قربانی کرتے ہیں, حج کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, طواف کرتے ہیں, نیک اعمال کرتے ہیں, یقیناً اس میں ہمیں ہر وقت اس اولین مقصد کو اور اولین گول کو سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ عمل اس لیے کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر عمل فرمایا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یہ عمل ہم کیوں کرتے ہیں, فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے بڑے دادا اور آبا اور اجداد میں سے ابراہیم علیہ السلام کی سنت. پھر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کیوں کرایا جا رہا ہے, ان کے اعمال, ان کا عقیدہ, ان کے احکام, قرآن میں موجود ان کی صفات, ان کی کیفیات, اس کو اگر ایک مسلمان اپنا لے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی پکا موحد اور حنیف بن جائے گا. اللہ تعالی مسلمانوں کے اعمال قبول فرمائے. میرے محترم بھائیوں, آج کل جو ایام چل رہے ہیں ان ایام کو شریعت میں ایام تشریق کہتے ہیں, اور یہ ایام نو ذی الحجہ کی فجر یعنی عرفات کے دن فجر کی نماز سے شروع ہو کے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک, ہر نماز کے بعد مسلمان عاقل بالغ خواب جماعت نماز پڑھے یا اپنی پڑھے, اس کے لیے ایک مرتبہ با آواز بلند اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولله الحمد, یہ کلمات ایک دفعہ پڑھ لینا واجب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں 3 دفعہ پڑھیے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, کمزور باتیں ہیں. خواتین کے لیے بھی واجب ہے, لیکن خواتین کا جیسے چہرے کا پردہ ہے, جسم کا پردہ ہے, وصوتها ستر, علماء فرماتے ہیں بغیر ضرورت کے آواز کا بھی پردہ ہے, لہذا آہستہ پڑھے کی اس میں ضرور عمل کیجئے اور اس کی پابندی کا خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.